السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغانستان کے صدر بھارت کے اہم دورے پر، دونوں ملکوں کا دہشت گردی کے خلاف تعاون پر اتفاق، دیرپا امن کے لیے تمام علاقائی ملکوں میں تعاون ضروری ہے، تجزیہ کاروں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
11 ستمبر 2001 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں سے متاثرہ افراد کی طرف سے مقدمات دائر کر سکنے سے متعلق امریکی قانون پر پاکستان کی طرف سے تحفظات کا اظہار۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، صدر باراک اوباما نے سن 2017 کے مالی سال کے دوران امریکہ میں 1,10,000 پناہ گزینوں کو آباد کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، جو کہ پہلے مقرر کردہ ہدف سے 10,000 اور رواں سال کی نسبت 30% زیادہ ہے۔ یورپی کمیشن کے لیڈر ژان کلاڈ یانکر نے مشرقی اور مغربی ملکوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بدھ کے روز اربوں ڈالر مالیت کے سلامتی کے 10 سالہ معاہدے پر دستخط ہو رہے ہیں، جو امریکی تاریخ میں 2 طرفہ فوجی امداد کا سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کچھ روز کے لیے علیل رہنے کے بعد جمعرات کے روز اپنی انتخابی مہم دوبارہ شروع کر رہی ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بھارت اور افغانستان نے انسدادی دہشت گردی، سلامتی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون سمیت 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی بدھ کو بھارت کے 2 روزہ سرکاری دورے پر نئی دہلی پہنچے، جہاں انہوں نے میزبان وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی، اور وہ دیگر اعلی حکام سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کے دورے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی کے بدھ سے بھارت کے 2 روزہ دورے کے آغاز پر دونوں ملکوں کی سیاسی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور افغان صدر کے درمیان ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے کے مطابق، بھارتی وزیر اعظم اور افغان صدر نے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے دہشت گردی اور تشدد کے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دہشت گردی کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال خطے کے امن و استحکام اور ترقی کے لیے بڑا خطرہ ہے، تاہم دونوں رہنماؤں نے اس ضمن میں پاکستان کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس سے قبل بھارت اور افغانستان کی طرف سے پاکستان پر کشمیر میں علیحدگی پسندوں اور افغان طالبان کی مدد کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی جاتی رہی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کے دورہ بھارت اور دہشت گردی کے خلاف دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے بارے میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے تو کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ البتہ پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک اہم سینیٹر اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ 2 خود مختار ملکوں کے درمیان تعاون یا سمجھوتوں پر تو پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کے بقول اگر اس کے اثرات پاکستان پر ہوں تو وہ ایک الگ معاملہ ہوگا۔
دیکھیں، افغانستان کے صدر کا بھارت کے دورے تو پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ دہشت گردی کے خلاف تعاون کے اوپر بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کے اندر تو پاکستان ہمیشہ پیش رہا ہے۔ لیکن یہ جو دبے لفظوں میں ان بٹوین دی لائنز نریندر مودی صاحب ہر جگہ کے اوپر وہ کرتے ہیں، وہ مذاق خیز بات ہے۔ مسئلہ افغانستان سے ہمدردی کا نہیں ہے کہ وہ 1 ارب ڈالر وہاں انویسٹ کریں گے، مسئلہ پاکستان کی انسرکلمنٹ کا ہے۔ لیکن ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھیں، اور انڈیا کے ساتھ بھی ہم انگیج رکھنا چاہتے ہیں۔
بھارت نے افغانستان میں تعلیم، صحت، زراعت، توانائی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے 1 ارب ڈالر کی امداد کا وعدہ بھی کیا۔ سینیٹر عبد القیوم کہتے ہیں کہ اس طرح کی امداد کی فراہمی پر پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کے بقول اگر افغان حکومت نے بھارت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دی تو اس سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔
ہندوستان कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अगर तो न्यूट्रल और नेचुरल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हिंदुस्तान अफगानिस्तान को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करेगा और अफगानिस्तान उसको तामन करेगा तो फिर ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं।
वाज़ेह है कि भारत और अफगानिस्तान ऐसे इल्जामात की तरदीद करते रहे हैं कि उनका तआवुन किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ है। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ तआवुन के बारे में तज़ियाकार AZ हिलाली कहते हैं कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है जिससे निमटने के लिए तमाम ही इलाकाई ममालिक के दरमियान हम आहंगी जरूरी है।
बेहतर होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और इंडिया जो मुश्तरका मसाइल हैं, बिल्कुल दहशतगर्दी मुश्तरका मसला है, हर मुल्क को अपने अपने अंदाज से चीजों को डिस्कस करना चाहिए। बेहतर होगा कि सर्द जंग की कैफियत को कम करें और आपस में तावन और भाईचारे को बढ़ाएं, इक्तसादी रिश्तों को ज्यादा इस्तेवाल करें, समाजी रिश्तों को आगे बढ़ाएं और इससे अमन की नवीद भी बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकती है।
2014 में मनसबे सदारत संभालने के बाद शुरू में सदर अशरफ गनी का ज़्यादातर झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा, लेकिन हालिया महीनों में भारत के साथ उनके ताल्लुकात में गर्मजोशी देखी गई। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी दिसंबर 2015 और रवां साल जून में अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं। भारत ने अफगानिस्तान में कई बड़े मनसूबों में भी मुआवनत फराहम की है जिनमें से बाज़ मुकम्मल हो चुके हैं। अपने हालिया दौरा भारत में अफगान सदर अहम भारतीय कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीकी कांग्रेस ने एक बिल मंजूर किया है जिसके तहत 11 सितंबर सन 2001 के अमरीका पर हमलों से मुतासर खानदान गैर मुल्की अफराद हुकूमतों और इदारों के खिलाफ अमरीकी अदालतों से रुजू कर सकते हैं। पाकिस्तान ने इस बिल पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दे रहे हैं नासिर महमूद।
पाकिस्तान ने अमरीकी कांग्रेस से मंजूर होने वाले उस कानून पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है कि जिसके तहत अमरीका में 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन गैर मुल्की अफराद इदारों और हुकूमतों के खिलाफ मुकदमात दायर कर सकेंगे। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने गुज़श्ता जुमे को इस मुसवदे कानून की मंजूरी दी थी जबकि सेनेट ने दहशतगर्दों के हामियों के खिलाफ इंसाफ की इस शिक को मई में मंजूर किया था। ओबामा इंतजामिया इस मुजवजा कानून को वीटो करने का इंतबाह करते हुए कह चुकी है कि इससे खास तौर पर अमरीका और इसके इत्तेहादी मुल्क सऊदी अरब के ताल्लुकात में दरार पड़ सकती है, जबकि बैरून मुल्क अमरीकी शहरियों को कानूनी खदशात लाहक होने के अलावा अमरीका के खिलाफ कानूनी चाराजोई का रास्ता खुल सकता है। 9/11 हमलों के लिए मुसाफिर तैयारों को अगवा करने वाले 19 अफराद में से 15 सऊदी शहरी थे, लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत इन हमलों में किसी भी तरह के किरदार और इसमें मुलविस तंजीमों से राबते को मुस्तरद कर चुकी है। बुध को पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि इस कानून से आलमी सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी, मजीद बरां नस्ल परस्ती और तनाव की बजाय अमन और तआवुन को फ़रोग देने के इकदाम किए जाने चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से सामने आने वाले इस बयान से दो रोज़ कबल ही खलीज तआवुन कौंसिल ने इस कानून पर अपनी तश्वीश का इजहार करते हुए इसे ममालिक के माबैन ताल्लुकात की बुनियाद और उसूलों के मुनाफी करार दिया था। पाकिस्तान के एक सीनियर तज़ियाकार रसूल बख्श रायस ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि अगर ये कानून नाफिज हो जाता है तो बैरूनी ममालिक को अदालतों में ले जाने का एक दरवाज़ा खुल जाएगा जो कि खासतौर पर कमज़ोर रियासतों के लिए किसी भी तौर अच्छा नहीं होगा।
एक दरवाज़ा खुल जाएगा किसी भी बहर की हुकूमत को फंसाने के लिए और अदालतों में घसीटने के लिए। अमरीका की अदालतों में फैसला जो भी हो लेकिन फैसले के अमल तक पहुंचने के लिए जो सरमाया दरकार होता है वो आम आदमी या कमज़ोर रियासत के बस की बात नहीं है। जो वहां पे मुकदमात की जो तारीख है उसके पेश नज़र इस फैसले को देखा जाए तो इससे काफ़ी मुल्कों को नुकसान पहुंच सकता है।
उनका कहना था कि मुसलमानों और इस्लाम से मुतालिक मगरिब और अमरीका में पाई जाने वाली खौफ की उमूमी फिजा के पेश नज़र ये समझना ज़रूरी है कि इस खौफ को ख़त्म करके ही मगरिब और मुसलमान मुआशरों को करीब लाने में मदद मिल सकती है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
सदर बराक ओबामा ने सन 2017 के माली साल के दौरान अमरीका में 1,10,000 पना गुजीनों को आबाद करने का हदफ मुकर्रर किया है जो कि पहले मुकर्रर करदा हदफ से 10,000 और रवां साल की नस्बत 30% ज्यादा है। वजीर खारजा जॉन कैरी ने पना गुजीनों को आबादकारी के नए हदफ का ऐलान मंगल को ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट की कमेटी बरा इंसाफ के सेशन में किया। اتنی بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کو امریکہ میں بسانے کا ہدف اس سے قبل بل کلنٹن کے عہد صدارت میں 1995 میں سامنے آیا تھا، جبکہ 1,12,000 پناہ گزینوں کو آباد کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ مالی سال میں امریکہ نے صرف 70,000 پناہ گزینوں کو اپنے ہاں جگہ دی تھی۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق اوباما انتظامیہ آئندہ سال شامی پناہ گزینوں کی قابل ذکر بڑی تعداد کو بسانا چاہتی ہے۔ مالی سال سن 2016 میں اس نے مقرر کردہ 10,000 کی تعداد کا ہدف حاصل کر لیا تھا۔ توقع ہے کہ اوباما اس منصوبے کا اعلان آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پناہ گزینوں سے متعلق ایک کانفرنس میں شرکت سے قبل کریں گے۔ یورپی کمیشن کے لیڈر ژان کلاڈ ینکر نے مشرقی اور مغربی ملکوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بدھ کے روز اسٹیٹ آف یورپین یونین ایڈریس میں انہوں نے کہا کہ پناہ گزینوں کے بحران کے حل کے سلسلے میں ملکوں کی بڑھتی ہوئی قومیت پرستی ایک بڑا مسئلہ ہے جسے حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ملکی مفاد قربان کرنا پڑے۔ ہمیں اسے غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ یورپین اتحاد کو قوموں کے اپنے مفاد کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ یورپ ایک بے رنگ تحلیل ہوتا ہوا برتن نہیں بن سکتا۔ اتحاد کی ضرورت پر زور دینے کے علاوہ ینکر نے ایک منصوبے کا اعلان کیا جس میں افریقی ملکوں میں سرمایہ کاری کی جائے گی تاکہ پناہ گزینوں کے بحران کو ان کے ملکوں میں ہی حل کیا جائے۔ انہوں نے 49 ملین ڈالر کے ایک فنڈ کے قیام کے لیے کہا جو بعد میں ممکنہ طور پر دگنا کر دیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اربوں ڈالر مالیت کے سلامتی کے ایک 10 سالہ معاہدے پر بدھ کو دستخط ہو رہے ہیں، جو امریکی تاریخ میں دو طرفہ فوجی امداد کا سب سے بڑا معاہدہ ہوگا۔ محکمہ خارجہ نے منگل کو اس معاہدے کی تصدیق کی لیکن اس کی مالیت کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن اس سے واقفیت رکھنے والے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ 38 ارب ڈالر کا معاہدہ ہے۔ موجودہ 10 سالہ معاہدے کی میعاد سن 2018 میں ختم ہو رہی ہے، جو 31 ارب ڈالر مالیت کا تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی کوشش رہی ہے کہ ان کے ملک کو سالانہ 4.5 ارب ڈالر ملتے رہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ نئے معاہدے کے تحت اسرائیل ملنے والی امداد کے ایک حصے کو اپنے فوجی ساز و سامان کی خریداری پر خرچ کرنے کے بجائے امریکی ساختہ اسلحہ خریدنے پر صرف کرے گا۔ مزید برآں اسرائیلی اضافی امداد کے لیے امریکی کانگریس سے بھی رابطہ نہیں کرے گا، جیسا کہ ماضی میں کیا جاتا رہا ہے۔ توقع ہے کہ امریکی نائب وزیر خارجہ تھامس شین کے ہمراہ اس معاہدے پر اسرائیل کے اعلی مذاکرات کار جیکب ناجل دستخط کریں گے۔ امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدوار ہلری کلنٹن جمعرات کے روز سے اپنی انتخابی مہم دوبارہ شروع کر رہی ہیں۔ ایک بیان میں ان کی انتخابی مہم کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کلنٹن جمعرات کے روز گرینزبرو شمالی کیرولائنا میں خطاب کریں گی۔ اس بارے میں ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اگرچہ سابق وزیر خارجہ کی طبیعت مسلسل بہتر ہو رہی ہے، تاہم انہیں اپنے سابق سربراہ اور ملک میں اعلیٰ ترین ڈیموکریٹ امریکی صدر باراک اوباما سے زبردست حمایت حاصل ہوئی ہے۔ صدر اوباما نے پینسلوینیا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
In the middle of crisis, she'll listen to people and she will keep her cool and she treats everybody with respect. And no matter how daunting the odds, no matter how many times people knock her down,
کسی بحران کی صورت میں وہ لوگوں کی بات سنیں گی، اپنا تحمل برقرار رکھیں گی، اور وہ سب سے عزت سے پیش آتی ہیں۔ اور خواہ مخالفت کتنی پریشان کن کیوں نہ ہو، خواہ لوگ بارہا انہیں شکست دینے کی کوشش کریں، ان سے الجھیں، وہ کبھی ہار نہیں مانیں گی، وہ کبھی ہار نہیں مانیں گی۔ اور یہ ہیں وہ ہلری جنہیں میں جانتا ہوں۔ صدر نے کلنٹن کے حریف ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہتے ہوئے مسترد کیا کہ وہ ملک میں کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے قابل نہیں۔
I mean, look, you know, I keep on reading this analysis that, well, you know, Trump's got support from, like, working folks. Really?
میرا مطلب ہے، دیکھیے، میں یہ تجزیہ پڑھتا رہتا ہوں کہ آپ جانیے ٹرمپ کو ملازمت پیشہ لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ واقعی اس شخص کو آپ ملازمت پیشہ لوگوں کا چیمپئن بنانا چاہتے ہیں، وہ شخص جس نے 70 سال اس کرۂ ارض پر گزارے اور کبھی کام کرنے والے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، یہ شخص اچانک آپ کا چیمپئن بن گیا۔ بعد میں ٹرمپ نے فلاڈیلفیا کے باہر ایک ریلی میں اپنے ان منصوبوں کا اعلان کیا جو امریکی خاندانوں اور ملازمت پیشہ ماؤں کے لیے بچوں کی نگہداشت کا خرچ قابل برداشت بنانے کے بارے میں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا،
Too often those who have power have disdain for the views, beliefs and attitudes of those who don't have any political power.
اکثر جو لوگ اقتدار میں ہیں انہوں نے ان لوگوں کے لیے جو سیاسی طور پر اختیار نہیں رکھتے نظریات، عقائد اور رویوں کے لیے حقارت کا اظہار کیا ہے. جو لوگ قیادت کر رہے ہیں انہیں خود کو فیکٹری سے نکالے گئے کارکنوں، تحفظ کے لیے پریشان خاندانوں اور ان ماؤں کی جگہ رکھ کر دیکھنا چاہیے جو بچوں کی دیکھ بھال کا خرچ برداشت نہیں کر سکتی، جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹرمپ نے کہا کہ ان ملازمین کو جن کے آجر ایسا نہیں کرتے، بچے کی پیدائش کے سلسلے میں 6 ہفتے کی یقینی چھٹی ملے گی. 8 نومبر کو انتخابات سے 8 ہفتے پہلے رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ اور کلنٹن کے درمیان مقابلہ سخت ہو رہا ہے، جبکہ کلنٹن کو ملکی سطح پر ٹرمپ پر 3 سے 4 پوائنٹ زیادہ مقبولیت حاصل ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے اعلیٰ دفاعی عہدیدار کا اصرار ہے کہ وہ ان خدشات سے چشم پوشی نہیں کر رہے کہ روسی ہیکرز آئندہ امریکی صدارتی اور مقامی انتخابات کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تاحال اس خطرے اور اس سے نمٹنے کے امریکی منصوبوں کے متعلق کوئی وضاحت نہیں کی گئی. نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر اور محکمہ دفاع کے سائبر کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل مائیکل روجرز کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت توجہ کا حامل رہے گا. انہوں نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے ارکان کو بتایا کہ میں اس سرگرمی کی خصوصیات تو بیان نہیں کروں گا، لیکن میرے خیال یہ ہے کہ ایسے عوامل ہیں کہ جہاں آپ اس صلاحیت کا استعمال دیکھ سکتے ہیں. پہلے پہل اس بارے میں سوال کمیٹی کے سربراہ جان میکین کی طرف سے پوچھا گیا تھا. انہوں نے متنبع کیا کہ روس سائبر سرگرمی کے ذریعے امریکی قومی مفادات کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جمہوریت ان کا اگلا ہدف ہے. اگر ایسا حملہ ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہماری جمہوریت تباہ ہو جائے گی. یہ تھے جان میکین کے الفاظ. امریکی محکمہ دفاع، انٹیلیجنس ایجنسی اور قانون نافذ کرنے والے حکام ایک عرصے سے انٹیلیجنس معلومات جمع کرنے اور مداخلت کے لیے ماسکو کی طرف سے جارحانہ انداز میں سائبر اسپیس کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں. وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف بی آئی اور محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اس وقت ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے ای میل سسٹمز پر ہونے والے سائبر حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، جس کا الزام روس سے وابستہ ہیکروں پر عائد کیا جاتا ہے. سینٹ کی کمیٹی کے ارکان کو لوزیانا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹام شیڈلر نے بتایا کہ ہم انتہائی چوکس ہیں، لیکن انہوں نے متنبع کیا کہ ہیکرز کی بہت بڑی تعداد روس کی ایما پر کام کر رہی ہے. رائے دہندگان سے متعلق فراڈ کو واضح کرنا جتنا آپ سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے. ایسے میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رجسٹریشن سسٹمز کو ہیکرز کی طرف سے ممکنہ طور پر متاثر کیا جا سکتا ہے، ووٹر پہ بھی ووٹ دے سکتے ہیں اور انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں خدشات موجود ہیں کہ ووٹرز کی رجسٹریشن کا عمل متاثر ہو اور اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی کا استقبال کر رہے ہیں. اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ کی حیثیت سے آنگ سان سوچی کا امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
بدھ کے روز امریکی صدر باراک اوباما جمہوریت کی علامت سمجھنے والی اور میانمار کی ولواقعی رہنما آنگ سان سوچی سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے. سرکاری مشیر اور وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ آنگ سان سوچی کا امریکہ کا پہلا دورہ ہے. وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ صدر اوباما آنگ سان سوچی سے جاننا چاہیں گے کہ برما کے خلاف امریکی تعزیرات میں تبدیلی لانے سے متعلق امریکہ کو کہاں تک جانا چاہیے. مارچ میں عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے ابھی تک اپنے ملک کے خلاف پابندیاں اٹھانے کی بات نہیں کی، جس کا بظاہر مقصد برمی فوج پر مزید جمہوری اصلاحات کے لیے دباؤ ڈالنا ہے. منگل کے روز یہاں امریکہ میں محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹورنر نے بتایا کہ پابندیاں اٹھانے کا تعلق جمہوری اصلاحات سے ہے. ان کے الفاظ، ہم تمام پابندیوں کو اٹھانے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہیں، ان میں سے بعض پابندیاں قائم رہیں گی۔ یہ الفاظ تھے مارک ٹونر کے۔ بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک تجزیہ نگار لیکس ریفل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آنگ سان سوچی کو سننا اوباما کی عقل مندی ہوگی۔ میرے خیال میں آنگ سان سوچی سے مشورہ کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ہم نہ ان سے آگے نکلیں اور نہ ہی ان کے پیچھے رہیں ایک درست حکمت عملی ہوگی۔ ریفل نے وائس آف امریکہ کو مزید بتایا کہ اگر آنگ سان سوچی میانمار میں مکمل جمہوری نظام اور امن قائم کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں تو یہ دنیا بھر میں ان ممالک کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے جو عرصے دراز سے تنازعات کے شکار ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اب جبکہ امریکی حمایت یافتہ ایک اتحاد جس میں کرد باغی شامل ہیں داعش کے شورش پسندوں کو ترک سرحد کے قریب کے علاقے سے نکالنے میں مدد کر چکا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شام کے شہر مانبیج کے حوالے سے ترکی کے ارادے کیا ہیں۔ یہ سوال اس لیے سامنے آتا ہے کہ کرد گروپ وائی پی جی کے جنگجو ترکی کے ان مطالبوں کو مسترد کر رہے ہیں کہ وہ دریائے فرات کے پار واپس چلے جائیں اور فری سیرین آرمی کی باغی فورسز کو مانبیج پر قبضہ کرنے تھے۔ وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ تنازعہ کس طرح داعش کے خلاف امریکی قیادت کی جنگ میں دور رس اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات شہناز نفیس سے۔
فری سیرین آرمی کی حمایت میں شام پر ترک فوجی حملہ داعش کے گروپ اور شامی کرد ملیشیا وائی پی جی دونوں کو ہدف بنا رہا ہے۔ انکرا کلدم کرد باغی گروپ پی کے کے سے منسلک ملیشیا کے ارکان کو دہشت گرد کہتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اس کی سرحد پر ایک خود مختار ریاست تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ المونیٹر ویب سائٹ کے سیاسی کالم نگار سمیز ایدیس کہتے ہیں کہ مانبیج پر سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے اتحاد کے اندر کار فرما وائی پی جی کا قبضہ انکرا کی نظر میں کردوں کی ایک حد سے متجاوز کاروائی تھی۔
It has strategic value, but it also has political value in terms of what Kurds may gain or may lose.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مانبیج کی جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے ایک اہمیت ہے، لیکن اس کی اس حوالے سے بھی سیاسی اہمیت ہے کہ کرد کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کھو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس اعتبار سے ایک بہت اہم مقام پر واقع ہے جہاں سے وہ ان گرے ہوئے کرد علاقوں کو جوڑ سکتا ہے جنہیں وہ اضلاع کہتے ہیں، جو وہاں نمودار ہو گئے ہیں لیکن ان کے درمیان فاصلے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سمی ایدیس کے۔ انکرا وائی پی جی سے بار بار یہ مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ اپنی فورسز مانبیج سے نکال لیں اور قریب واقع دریائے فرات کی مشرقی جانب واپس چلا جائے، اور وہ یہ دھمکی دے چکا ہے کہ جو کوئی بھی فورسز وہاں باقی رہیں گی انہیں ہدف بنایا جائے گا۔ فری سیرین آرمی کے عناصر یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ مانبیج پر قبضہ کر لیں گے، لیکن ترکی کی اہم ترین کرد نواز پارٹی ایچ ڈی پی کے ایک سینئر پارلیمانی نائب مسٹر کرکو خبردار کرتے ہیں کہ شہر کسی لڑائی کے بغیر ہتھیار نہیں ڈالے گا۔
It's going to be a fierce battle in Mambij. They are very much concerned.
Mambij میں ایک خونریز جنگ ہوگی۔ انہیں اس بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے کہ اگر انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو مستقبل قریب میں ان کے لیے وہاں واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور دوسرا مسئلہ اور بھی زیادہ اہم ہے، وہ شہر ان کی آبائی سرزمین ہے، تو پھر وہ وہاں سے کیوں رخصت ہوں؟ اور ان کی فورس وہ بڑی فورس ہے جو خود اپنے خون کے ساتھ داعش سے لڑی ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک سینئر پارلیمانی نائب مسٹر کرکو کے۔ ایسی کسی بھی جھڑپ کی امکانی صورت میں دیکھا یہ گیا ہے کہ واشنگٹن نے مداخلت کی ہے۔ سابق سینئر ترک سفارتکار ایڈن سلسن اس خطے میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مانبیج پر ہونے والی کوئی بھی لڑائی واشنگٹن کو ایک پریشان کن صورتحال سے دوچار کر دے گی، کیونکہ اس خطے میں فورسز داعش کو ہدف بنا رہی ہیں۔
For US there is a conflict there. If CIA backed FSA forces get into open military conflict,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سی آئی اے کی حمایت یافتہ ایف ایس اے کی فورسز پینٹاگون کی سرپرستی کی حامل وائی پی جی فورسز کے ساتھ کل کر فوجی طور پر متصادم ہوتی ہیں تو امریکہ کے لیے وہاں ایک تنازع پیدا ہو جائے گا. اور اگرچہ ہم کھیل کے اس اختتام کے بارے میں صرف قیاس آرائی ہی کر سکتے ہیں جو انقرہ کے ذہن میں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے لیے کھیل کا اختتام کیا ہے، وہ ہے داعش کے خلاف لڑائی. اور آج کے دن تک داعش کے خلاف لڑائی میں سب سے مؤثر عنصر کرد ہیں. واشنگٹن اپنے اتحادیوں سے بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ داعش پر اپنی توجہ مرکوز کریں، لیکن ترک فوج شام میں اس سے قبل، جو تجزیہ کاروں کے بقول ایک بڑی فوجی کارروائی ہو سکتی ہے، مسلسل مزید امدادی فوجی تعینات کر رہی ہے. شام میں داعش کے کنٹرول کا اہم ترین شہر البیب بھی ایسی کسی کارروائی کا ہدف ہو سکتا ہے. اب تک واشنگٹن شام میں دو کلیدی اتحادیوں کو ایک دوسرے سے لڑنے سے دور رکھنے میں بظاہر کامیاب ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ منبج کی مستقبل کی صورتحال صحیح معنوں میں یہ متعین کر سکتی ہے کہ وہ کوششیں اور آخر کار داعش کے خلاف جنگ آئندہ کس حد تک مسلسل کامیاب رہے گی. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ڈاکٹر فیصل سلطان لاہور میں شوکت خانم ہسپتال میں متعدی امراض کے ماہر ہیں. وائرس اور بیکٹیریا میں فرق کے بارے میں ان کی گفتگو کا ایک حصہ آپ پہلے سن چکے ہیں، آئیے آج ان سے کچھ اور معلومات حاصل کرتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب، کچھ وائرسز ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں، کانگو وائرس ہے، ڈینگی وائرس ہے، تو یہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے؟ یعنی اگر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں جب تک کہ انتہائی ان کی کنڈیشن خراب نہیں ہو جاتی ہے.
دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ حتمی طور پہ بتانا ایون ڈاکٹرز کے لیے بسا اوقات آسان نہیں ہوتا، کیونکہ کسی ایک انڈیویجول کیس میں جب مریض آتا ہے تو باہر کیف وہ تو اپنے علامات لے کے آتا ہے، بخار لے کے آتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں یا ایسی علامات سائن جو سمپٹمز ہیں جو کئی دفعہ وائرسز اور بیکٹیریا میں ایک جیسی ہو. لیکن اگر ایک کیئرفل پراپر ایویلویشن کی جائے تو اکثر اوقات ان دونوں کے درمیان فرق کرنا اتنا مشکل نہیں رہتا. لیکن اس کو کرنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں، ایک تین چیزیں میں کہوں گا، ایک نیتی، دوسرا تھوڑا سا وقت، اور تیسرا تھوڑی سی نالج اور انفارمیشن اس معاملے میں، یعنی ڈاکٹر کے پارٹ پہ بھی. نیتی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ جی ضرور آپ نے اینٹی بایوٹک ہی پرسکرائب کرنی ہے. اگر تو وہ خیال صرف لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے ہے یا ٹائم پریشر کی وجہ سے ہے تو وہ ایک بات ہے، لیکن کئی دفعہ ڈاکٹرز کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس چیز میں کہ جی وہ نیسسریلی ایک دوائی کو پرسکرائب کریں. اچھا، اگر ہم اس کو چھوڑ بھی دیں تو کئی دفعہ بزی کلینکس کے اندر ڈاکٹر صاحبان، چاہے ویسٹ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کی کمی کی باعث وہ جو کیئرفل کلینکل ایویلویشن جس کو چند منٹ لگ سکتے ہیں، پوری ہسٹری لینا، غور سے سمجھنا، پوچھنا، سوال کرنا اور مریض کو ایگزامن کرنا، کئی دفعہ اگر اس پہ پورا وقت نہ لگایا جائے تو آپ یہ تفریق نہیں کر سکیں گے کہ یہ وائرس ہے، یہ وائرس والی انفیکشن ہے یا بیکٹیریا. اور آخر میں کئی دفعہ لوگ وقت بھی لگاتے ہیں لیکن ان کو انفارمیشن اور نالج نہیں ہوتی. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سائنسائٹس ہے، بڑی کامن بیماری ہے جب فلو کا سیزن ہوتا ہے یا سردیاں ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کو نزلہ کھانسی زکام چل رہا ہوتا ہے اور ایک بڑی ٹینڈنسی ہے کہ جی سائنس کی انفیکشن ہے تو جی آپ اینٹی بایوٹک دے دیں. حالانکہ بہت ساری جو ریسرچ ہے اس نے بتایا ہے کہ شروع میں کم از کم پہلے چند دنوں میں تو باہر کیف اکثر سائنس کی جو انفیکشنز ہیں ایڈلٹس کے اندر وہ وائرسز کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا یوں کہیے کہ ان کو اینٹی بایوٹکس کا کوئی ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ایک لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے بھی کئی دفعہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ پرسکرائب کر دیتے ہیں، یا کئی دفعہ مریض خود سوچتا ہے کہ جی دیکھیں مجھے بخار ہو رہا ہے، میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو چلو جی میں جیسے پاکستان جیسی سچویشن میں جہاں یہ اوور دا کاؤنٹر مل جاتی ہیں تو لوگ جا کے پھر خود سے بھی لے لیتے ہیں. تو یہ سارے عوامل ہیں، ان میں کوئی فائنل آنسر تو نہیں سوائے اس کے کہ ڈاکٹرز اور مریضوں دونوں کی تعلیم اور ایجوکیشن اور کنٹینیوڈ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. وائرس کی انفیکشن اور بیکٹیریا کی انفیکشن کے درمیان تھوڑا سا آسان ہو سکتا ہے.
یہ تھے ڈاکٹر فیصل سلطان جو وائرس اور بیکٹیریا کے الگ الگ علاج کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی انٹرویو میں بلوچستان کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ صوبے میں امن و عامہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے صحت کے شعبے کو بالخصوص متاثر کیا ہے. اس انٹرویو پر مبنی اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے جاری شورش اور عسکریت پسندوں کی کارروائیوں کی وجہ سے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد بشمول ڈاکٹر اور ماہرین تعلیم ملک کے دیگر حصوں میں منتقل ہو گئے ہیں. صوبہ بلوچستان کے وزیر صحت رحمت صالح بلوچ نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ تشدد, خاص طور پر اغوا برائے تاوان اور ہدف بنا کر قتل کرنے کے واقعات کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں سینئر ڈاکٹر صوبہ چھوڑ کر چلے گئے, اور اس کمی کو پورا کرنا محکمہ صحت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے.
ہمیں سب سے بڑا چیلنج ایمن ریسورس کی ہے. ہمارے پاس جو ایمن ریسورس تھی جتنی دوسرے صوبوں سے ہمیں مل رہی تھی, یا تو ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے یا وہ صوبہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو ہمیں آج ایمن ریسورس میں بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہیں. ہمارے پاس سینکڑوں پوسٹ اسپیشلسٹ کیڈر کے خالی ہیں, ٹیچنگ کیڈر کے, بیسک سائنسز کے. میں نے ابھی آپ کو یہ واضح کیا کہ فرسٹ ٹائم صوبے میں 3 میڈیکل کالج اور 1 میڈیکل یونیورسٹی 3 سالوں میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں, جو کہ 1 میڈیکل کالج تھا پہلے پورے صوبے کا, ابھی 3 ڈویژن میں یہ ہوگا. لیکن ہمیں وہی مشکلات ہیں کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہے.
رحمت صالح بلوچ نے کہا کہ صرف صحت کے ماہرین کی کمی کا ہی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ صوبہ بلوچستان کی آبادی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں پھیلی ہوئی ہے, جن تک رسائی کے لیے نسبتاً زیادہ وسائل درکار ہوتے ہیں.
اتنا وسیع اور عریض علاقہ ہے جو آبادی پاپولیشن بالکل دور دور ایریاز پہ مشتمل ہے. تو آپ ایک یونین کونسل سے یا ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ڈفرینس یا ڈسٹینس 700 کلومیٹر کا ہے. آپ کو ایک مثال چھوٹا سا دے دوں, جو ہماری روٹین امیونائزیشن ہے اس کی کوریج ہے, وہ کم آ رہا ہے. انٹرنیشنل ڈونرز اور وہ جو سروے کرتے ہیں, اس کا وجہ یہی ہے کہ میرا ایک ویکسینیٹر 760 کلومیٹر راؤنڈ اباؤٹ جو ویکسینیشن کے لیے نکلتا ہے وہ اس کو لگتے ہیں. ایز اے کمپیئر پنجاب, وہاں کا ایک ویکسینیٹر صرف 60 کلومیٹر اس کو پڑھتے ہیں. تو اس میں یہ کہ ظاہر مجھے ٹرانسپورٹ چاہیے, اس کو تمام سہولیات, اس کو سیکورٹی دینے کی بندوبست کرنا پڑے گی.
تاہم انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت ان مشکلات کے باوجود صورتحال کی بہتری کے لیے کوشاں ہے.
یہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آبادی بہت دور دراز علاقوں پہ پھیلا ہوا ہے, ایک تو یہی مشکلات ہیں. لیکن ہم نے ایک حد تک کوشش کی ہے کہ ویلیج لیول پہ ان سروسز کو ہم بحال کریں. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بہت سے ایسے علاقوں میں اٹانومس انسٹیٹیوٹ بنائیں, جو ہاسپیٹل تھے پہلے وہ ابھی سروسز دے رہے ہیں, ڈلیور کر رہے ہیں.
قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ بلوچستان ایک طویل عرصے سے شورش پسندی کا شکار رہا ہے, جہاں اکثر بلوچ قوم پرست اور مذہبی انتہا پسند تخریبی کارروائیاں کرتے رہے ہیں. تاہم حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ سالوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں کی وجہ سے صورتحال میں بہتری آ رہی ہے. صوبائی وزیر صحت رحمت صالح بلوچ نے اس توقع کا اظہار کیا کہ جہاں حکومت صوبے میں طب کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کی فراہمی کا بندوبست کر رہی ہے, وہیں دیگر صوبوں سے بھی اعلیٰ تربیت یافتہ ماہرین صحت کی خدمات کے حصول کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ اور روس کی کوششوں سے 2 روز قبل ہونے والی جنگ بندی کے بعد شام کے وسیع تر علاقوں میں امن نظر آ رہا ہے. تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
Going forward, we're just taking this day by day, hour by hour, really, and assessing that this is...
امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کا دن بدن لمحہ بلمحہ مشاہدہ کر رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا یہ چیز معیار پر پورا اتر رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تشدد میں کمی آئی ہے, لیکن یہ چیز کافی نہیں ہے. ہمیں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے عمل میں بہتری دیکھنا ہے. اب ہمارا خیال ہے کہ امدادی قافلوں کو رسائی حاصل ہو رہی ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ امدادی عمل جامع انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. جنگ بندی کے معاہدے کا نفاذ پیر کو غروب آفتاب کے بعد ہوا تھا، اگرچہ بعض اہم حکومت مخالف باغی رہنماؤں نے اس جنگ بندی کے معاہدے پر تنقید کرتے ہوئے اس کے کامیاب نہ ہونے کا عندیہ دیا ہے، تاہم وہ اس امید کے ساتھ معاہدے کو قبول کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ اس سے سیاسی مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی اور صدر بشار الاسد کو ہٹانے میں مدد ملے گی۔ جنگ بندی کا معاہدہ حلب جیسے علاقوں میں جو شام حکومت کے حملوں کے بعد کئی مہینوں سے ایک محاصرے میں ہیں، زیادہ سے زیادہ خوراک اور طبی امداد کی فراہمی کا متقاضی ہے۔ اگر یہ معاہدہ ایک ہفتے سے زیادہ وقت کے لیے برقرار رہتا ہے تو روس اور امریکہ باہم مربوط انداز میں النصرہ اور داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کریں گے۔ شام میں 5 سالہ خانہ جنگی کے دوران ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اس جنگ نے 12 ملین یعنی 1,20,00,000 افراد کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، جو کہ نقل مکانی کے اعتبار سے دنیا کا بدترین انسانی بحران ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ یہ جنگ بندی شام کو متحد اکائی کی صورت قائم رکھنے کا آخری موقع ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں صدارتی انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں اور حالیہ ہیکنگ کے متعدد حالیہ واقعات کے بعد امریکی عہدیدار سائبر حملوں کے بارے میں بہت محتاط ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے اسٹیو بارگونا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی ای میلز ہیک کی گئیں۔ ایلینوائے اور ایریزونا میں ووٹروں کے اندراج کا نظام ہیک کیا گیا۔ دونوں معاملات میں روس پر شک کا اظہار کیا گیا۔ منگل کے روز آرمڈ سروسز کمیٹی کی ایک سماعت میں سینیٹر جان مکین نے اس شک کا اظہار کیا کہ کیا آئندہ شکار نومبر کے انتخابات ہوں گے۔ مکین نے کہا، کیا ایسا کوئی ممکنہ منظرنامہ ہے کہ وہ آنے والے انتخابات میں ووٹنگ کے نتائج کو تہ و بالا کر دیں؟ امریکی سائبر کمان کے ایڈمرل مائیکل روجر نے کہا،
I think there are scenarios where you could see capability applied in particular areas.
میرا خیال ہے کہ ایسے تصور موجود ہیں جہاں آپ مخصوص مقامات پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صلاحیت آزمائی جا سکتی ہے۔ ایڈمرل روجر نے کہا کہ بڑے پیمانے پر کوئی حملہ مشکل ہوگا کیونکہ ملک کے 10,000 حلقوں میں ووٹنگ مشینیں اور طریقہ کار تبدیل ہوتے ہیں۔ ریاستی عہدیدار ووٹروں کی فہرستیں اور ووٹنگ مشینوں کو ہیکرز اور پرانی طرز پر ووٹوں میں دھاندلی کرنے والوں کے ہاتھ لگنے سے بچانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ ایوان میں سائنس کمیٹی کی سماعت کے دوران پوری کانگریس کے لیے یہی پیغام تھا۔ ٹام شیڈلر لیوزیانا کے وزیر خارجہ ہیں، وہ کہتے ہیں،
Are we concerned about potential interference into our election process? We absolutely are. But
کیا ہم اپنے انتخابی نظام میں ممکنہ دخل اندازی کے بارے میں فکر مند ہیں؟ یقیناً ہم ہیں، لیکن ووٹنگ میں دھاندلی اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے جتنا کہ آپ سمجھتے ہیں۔ شیڈلر نے کہا کہ لیوزیانا کی ووٹنگ مشینوں کا انٹرنیٹ سے کبھی رابطہ نہیں رہا۔ اعداد و شمار کے کارڈ صدر دفاتر تک دستی پہنچائے جاتے ہیں اور ووٹوں کی فہرستیں ایک محفوظ سرکٹ کے ذریعے انٹرنیٹ پر دی جاتی ہیں، مگر کسی کمپیوٹر پر حملے کے انٹرنیٹ کے علاوہ بھی طریقے ہیں۔ رائس یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر ڈین والاج کہتے ہیں کہ تصور کیجئے اس سٹکسنیٹ نامی وائرس کا جس نے ایران کی جوہری تنصیب کو نقصان پہنچایا تھا۔
That nuclear refinement facility was also meant to be secure. It also was not connected to the internet. Yet somehow
جوہری صفائی کی اس تنصیب کی بھی خوب حفاظت کی گئی ہوگی، وہ بھی انٹرنیٹ سے وابستہ نہیں تھی، پھر بھی یہ سٹکسنیٹ وائرس اسے نقصان پہنچا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں انتخابی نظام اگرچہ مرکزی نظام نہیں، پھر بھی اسے جزوی تحفظ حاصل ہے۔
And they need not attack every county and every state. It's sufficient for them to go after battleground states or a small number.
انہیں ہر ریاست کی ہر کاؤنٹی پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے صرف یہی کافی ہوگا کہ وہ ان ریاستوں میں حملہ کریں جہاں مقابلہ بے حد سخت ہے، جہاں ایک چھوٹا سا وائرس ایک بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ تام شیڈلر کہتے ہیں کہ ہیکنگ کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے، مگر یہ نقصان دہ حملہ ہو سکتا ہے۔
Reports on cyber attacks have voters questioning whether their vote will actually count. And that, in my opinion,
سائبر حملوں کی خبروں نے ووٹروں کے ذہن میں سوال پیدا کر دیا ہے کہ آیا ان کے ووٹ واقعتاً گنے بھی جائیں گے یا نہیں، اور یہ میرے خیال میں کسی ممکنہ ہیکنگ سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ ماہرین کہتے ہیں آخری کار بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ ڈالنا کسی بھی دھاندلی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سال ووٹوں کا 3/3
پیپر بیلٹ پر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ ریاستیں پیپر بیلٹ کا انتظام رکھ رہی ہیں، تاہم الیکشن سے دو ماہ پہلے یہ تیار نہیں ہوں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جرمنی کے عہدیداروں نے داعش کے تین مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان افراد کو گزشتہ سال دہشت گرد گروپ داعش نے جرمنی بھیجا تھا۔ مزید تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
برلن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جرمنی کے وزیر داخلہ تھامس ڈی میزیری نے کہا ہے کہ ان تین افراد کو، جو بلکان کے راستے جرمنی داخل ہوئے تھے، ملک کے شمالی حصے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق 2015 میں پیرس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں سے ہے۔ جرمنی کے وزیر داخلہ کے الفاظ،
Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen gibt es nach bisherigem Stand der Ermittlungen nicht.
اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہیں کہ وہ کسی حملے کی تیاری کر رہے تھے، تاہم ہمارا خیال ہے کہ یہ لوگ داعش کے کہنے پر نومبر 2015 میں جرمنی داخل ہوئے تھے۔ ممکن ہے کہ ان کو مزید ہدایات کا انتظار تھا۔ یہ الفاظ تھے جرمنی کے وزیر داخلہ کے۔ ان میں سے ایک مشتبہ افراد کو منگل کے روز جرمنی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ سرکاری وکلا کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں ان افراد کی نشاندہی 17 سالہ ماہر الایچ، 18 سالہ ابراہیم ایم اور 26 سالہ محمد اے کے طور پر کی گئی ہے۔ گزشتہ برس جرمنی میں تقریباً 1 ملین تارکین وطن پناہ لے چکے ہیں۔ حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد جرمنی میں ان پناہ گزینوں کی موجودگی سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پچھلے دنوں امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے نمونیے کے مرض میں مبتلا ہونے کے باعث اس مرض کی تشویشناک نوعیت کے بارے میں سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے کیرول پیئرسن نے اس بیماری کے بارے میں ایک ماہر سے چند سوال پوچھ کر یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔ سنتے ہیں مدثرہ منظر سے۔
کلنٹن کا لڑکھڑا جانا وہ منظر تھا جس کے باعث دنیا بھر میں نمونیا کے مرض پر بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک عام اور کبھی کبھی پھیپھڑوں کا مہلک انفیکشن ہوتا ہے۔ میڈ سٹار واشنگٹن ہسپتال کے ڈاکٹر میتھیو شریبر کہتے ہیں،
It can happen from any number of organisms, bacterial pneumonia or viral pneumonia.
یہ جراثیم کی مختلف اقسام میں سے کسی سے بھی لاحق ہو سکتا ہے، یعنی بیکٹیریا سے ہونے والا نمونیا یا وائرس سے ہونے والا نمونیا۔ مس کلنٹن کو بظاہر جس نمونیا کی تشخیص ہوئی ہے وہ بیکٹیریا سے ہونے والا نمونیا ہے، کیونکہ ان کے ڈاکٹر نے ان کے لیے اینٹی بایوٹک ادویات تجویز کی ہیں۔ ڈاکٹر شریبر کہتے ہیں،
In truth, bacterial pneumonia, we have more options to treat. So in some ways, you could make an argument that it's our advantage when it's a bacterial pneumonia. Viral pneumonia...
بیکٹیریا کے نتیجے میں لاحق ہونے والے نمونیا کے علاج کے لیے ہمارے پاس کافی زیادہ طریقے موجود ہیں۔ تو آپ یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بیکٹیریا سے ہونے والے نمونیا کا شکار ہوں تو اس کا علاج آسان ہوتا ہے۔ وائرس سے نمونیا، آپ نے فلو کے بارے میں تو سنا ہے۔ فلو انتہائی عام انفیکشن کا ایسا عمل ہے جو نمونیا کا باعث بنتا ہے، اور سچ کہیں تو ہمارے پاس اس کے علاج کے زیادہ طریقے نہیں ہیں۔ نمونیا کی کسی بھی قسم کے لیے ڈاکٹر جو کچھ تجویز کرتے ہیں وہ ہے بستر پر مکمل آرام، مائع اشیاء کا بہت زیادہ استعمال اور بخار کو قابو میں رکھنا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق نمونیا دنیا بھر میں 5 سال سے کم عمر بچوں کی اموات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ امریکہ میں یہ مرض ہر سال 10 لاکھ بالغ افراد کو ہسپتال میں داخل کرنے کا سبب بنتا ہے۔
There's no vitamin or pill that you can take to prevent it, and you want to have yourself in the best physical state.
ڈاکٹر شریبر کہتے ہیں، کوئی وٹامن یا گولی ایسی نہیں ہے جو آپ اس سے بچنے کے لیے استعمال کر سکیں، اور جب آپ کسی بھی انفیکشن کا شکار ہو جائیں تو اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جسمانی حالت بہت اچھی ہو۔ تو اپنے جسم کو کسی بھی انفیکشن سے نمٹنے کے لیے ایک محفوظ توانائی فراہم کرنے کی غرض سے سرگرم اور متحرک رہنا، صحت مند رہنا اور خوب کھانا پینا، یہ سب اچھے طریقے ہیں۔ نمونیا کی عام علامات میں کھانسی، بخار، تھکن کا احساس اور سینے میں درد شامل ہیں، جو کھانسی کی صورت میں اور بھی بدتر شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نمونیا کو شدید ہونے سے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ہی یہ علامات ظاہر ہوں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ زید راد الحسین نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث لازمی ہے کہ اس سے متعلق آزادانہ غیر جانبدارانہ بین الاقوامی مشن تشکیل دیا جائے. جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے منگل کو افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانب سے متنازع علاقوں تک رسائی کی درخواست پر بھارت کی خاموشی پر افسوس کا اظہار بھی کیا. کشمیر کے اس حصے میں جولائی کے اوائل میں ایک علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ہلاکت کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے تھے جو تاحال جاری ہیں, اور اس دوران سیکیورٹی فورسز سے مڑ بھیڑ میں 80 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ حکام نے کرفیو نافذ کرتے ہوئے مواصلاتی نظام کو بھی عملاً معطل کر رکھا ہے. راد الحسین کا کہنا تھا کہ انہوں نے 2 ماہ قبل بھارت اور پاکستان کی حکومتوں سے درخواست کی تھی کہ ان کے ادارے کے حکام کو لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب کشمیر کے علاقوں میں جانے کی اجازت دی جائے. ان کے بقول پاکستان کی طرف سے انہیں رواں ماہ ایک خط موصول ہوا جس میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ٹیم بھیجنے کو کہا گیا, لیکن بھارت کی طرف سے تاحال انہیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
پچھلے دنوں امریکی صدر براک اوباما نے لاؤس کا اپنا دورہ مکمل کیا. صدر اوباما اس جنوب مشرقی ایشیائی ملک کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر ہیں. لاؤس میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے کہا کہ ماضی میں لاؤس اور امریکہ کے درمیان تعلقات تنازعات کے باعث متاثر رہے ہیں. امریکہ نے ویتنام کی جنگ کے دوران شمالی ویتنام کی کمیونسٹ فورسز کی رصد روکنے کی کوشش میں لاؤس پر جو بم برسائے تھے ان کا مجموعی وزن 20,00,000 ٹن کے قریب تھا. جنگ کے خاتمے کے بعد سے لاؤس کے ہزاروں باشندے نہ پھٹنے والے اسلحے اور گولہ بارود کی وجہ سے ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں. مسٹر اوباما نے اعلان کیا کہ امریکہ لاؤس کو اس دھماکہ خیز اسلحے کی صفائی میں مدد کے لیے اگلے 3 برسوں میں اپنے فنڈز کو دگنا کر کے $90 ملین تک کر دے گا. انہوں نے کہا کہ تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ امریکہ کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ لاؤس کی بحالی میں مدد دے. صدر اوباما نے مستقبل پر نظر رکھتے ہوئے لاؤس اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنے کے بارے میں بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ لاؤس کے لوگوں کے ساتھ غذائیت, تجارت اور کاروبار اور شفاف توانائی کے حصول سمیت مختلف شعبوں میں شراکت داری چاہتا ہے. مسٹر اوباما نے اپنے دورے اور امریکہ اور لاؤس کے درمیان تعلقات میں بہتری لانے کو ایشیا پیسیفک کے اس خطے کے ملکوں اور لوگوں کے ساتھ روابط کے اپنے وسیع تر ایجنڈے کا ایک حصہ قرار دیا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں دنیا کی تقریباً نصف انسانیت بستی ہے اور جو آنے والی صدی میں یقینی طور پر اور بھی زیادہ اہم بن جائے گا. انہوں نے جاپان, جمہوریہ کوریا اور آسٹریلیا کے ساتھ دفاع کے شعبے میں امریکی تعاون کے ساتھ ساتھ ابھرتی ہوئی معیشتوں اور طاقتوں مثلاً انڈونیشیا اور ملائیشیا کے ساتھ تجارت کے فروغ, پرتشدد انتہا پسندی کی مخالفت اور ماحولیاتی انحطاط سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے بڑھتے ہوئے رابطوں کی ضرورت پر زور دیا. صدر اوباما نے جمہوریت اور انسانی حقوق کی بالادستی کے لیے شہریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے امریکی کردار پر بھی زور دیا. انہوں نے کہا کہ قومیں اس وقت زیادہ مضبوط اور زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جب وہ انسانی حقوق کو برقرار رکھتی ہیں جو ہر انسان کا پیدائشی حق ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایشیا میں جمہوریت پھلے پھولے کیونکہ ہم اسے جاپان, جنوبی کوریا سے لے کر تائیوان تک فروغ پاتے دیکھ چکے ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ یہ وہ شراکت داری ہے جس کی پیشکش امریکہ یہاں لاؤس میں اور ایشیا پیسیفک کے پورے خطے میں کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے اقتدار اعلیٰ کا احترام, تعاون کے ذریعے سیکیورٹی اور امن, بچوں کی صحت پر سرمایہ کاری, طالب علموں کے لیے تعلیم, کاروباری افراد کے لیے معاونت, ترقی اور تجارت اور ان حقوق اور تکریم کے ساتھ ایک وابستگی جو ہماری مشترکہ انسانیت سے جنم لیتی ہے, یہ ہے ہمارا خواب, یہ ہے وہ مستقبل جسے ہم مل کر حقیقت میں ڈھال سکتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی
20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
کم از کم ان مناظر کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ گینڈے کی نسل کو بڑا خطرہ غیر قانونی شکار سے ہے, اور اس کی وجہ ہے ان کے سینگوں کی بڑی مانگ. بہت سے لوگوں کا کسی بھی سائنسی ثبوت کے باوجود بھی یہ ماننا ہے کہ ان سینگوں کے ذریعے بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے. اس مانگ کے باعث صرف 2008 میں 3000 گینڈوں کا غیر قانونی شکار کیا گیا. یہ ہے ناردرن سفید گینڈا جو ناپید ہونے کے قریب ہے, اور اس نسل کے اب صرف 4 جانور مزید رہ گئے ہیں. جنگلی حیات کی تیزی سے ناپید ہوتی ان اقسام کے باعث اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے سربراہ جان سکینلون نے دنیا بھر کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کرواتے ہوئے کہا,
اگر جانوروں کی نسل کشی اسی طرح جاری رہی تو یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ نسلیں ناپید ہونے کی جانب چلی جائیں گی آپ کا حساب دان ہونا ضروری نہیں. ہمیں اس کا حل آج کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اگلے 20 سال میں یہ نسلیں ختم ہو جائیں گی. ہمیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے لگن اور تمام ملکوں کو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سخت قوانین لاگو کرنے کی ضرورت ہے. تمام ممالک کو وہی طریقے اپنانے ہوں گے جو منشیات کے خلاف جدوجہد میں اپنائے گئے ہیں. اگر یہ جنگ جیتنی ہے تو ان تمام ایشوز پر کام کرنا ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے.
جان نے یہ بات 2013 میں کہی تھی. کیا آج کی صورتحال کل سے مختلف ہے؟ یہ سوال میں نے رکھا IUCN سے منسلک کلائمیٹ چینج کے ماہر علی رضا رضوی کے سامنے.
اس میں یہ ہے کہ یہ ناپید جو ہو رہی ہیں مسئلے, یہ آلموسٹ ہر ایک اس میں ہے. ایمفیبینز بھی بہت زیادہ اس میں ہو رہے ہیں, برڈس کا بھی ہے, میمبلس, ریپٹائلس, اور بہت سی ایسی ہیں جن کا ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے.
آپ کے خیال میں اس کی بڑی وجہیں کیا ہیں؟
صرف ایک وجہ نہیں ہے, سب سے بڑا تو یہ کہ غیر قانونی, خاص طور پر ان اسپیشیز کا جن کا بہت زیادہ مارکیٹ ہے, یا وہ میڈیسن کے لیے یوز ہوتی ہیں, یا ان کے ویسے لوگ ٹرافی وہ کرتے ہیں, تو وہ تو پوچنگ میں آ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں ہیبیٹاٹ ڈسٹرکشن بہت زیادہ ایک ہے کہ جو فارسٹ ہیں بہت تیزی سے جنگلات ختم ہو رہے ہیں اور ان کے وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے. تو ٹوگیدر یعنی اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ یہ انلیگل پوچنگ ہو رہی ہے, ان کا ہیبیٹاٹ ختم ہو رہا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ یہ اگر جو ہم پہلی بات پہ بھی آئیں پوچنگ وغیرہ, اس میں پاورٹی بھی ایک ہے, کیونکہ جو اس کے بڑے بینیفٹس ہیں وہ تو یعنی کہ جو اینڈ وہ ہے جو بیچ رہا ہے وہ لے جاتا ہے, لیکن پور جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے لائیولیہڈ آپشنس بہت کم ہوتی ہیں.
ابھی حال ہی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہلی دنیا سے بھی تیسری دنیا کی جانب جا کے تو وہاں ٹرافی ہنٹنگ کرتے ہیں, تو اس کا کیا کیا جائے؟ یہ تو بالکل ایک طرح کا ریورس ٹرینڈ نظر آتا ہے جہاں پہ غربت مسئلہ نہیں ہے.
اٹس انفارچونیٹ, لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ ون آف ایکٹیویٹی کو ہے, یعنی کہ کبھی لوگ ٹرافی ہنٹنگ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان کی یعنی یہ لیگلائز بھی ہے بہت سی کنٹریز میں ٹرافی ہنٹنگ انکلوڈنگ پاکستان اور وہاں, لیکن اس کے کچھ پازیٹیو بھی چیزیں ہیں جس میں IUCN اور باقی بہت سی آرگنائزیشن سوسائٹیز نے مل کے اس پہ دیکھا کہ اس کے جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں اگر وہ کمیونٹی تک آ رہے ہیں, لیکن صرف وہ اسپیشیز اس پہ لسٹ پہ آتی ہیں جن کا شکار کر سکتے ہیں جن کی جو کہ تھریٹنڈ نہیں ہیں, یعنی کہ یہ دیکھ سکیں کہ اس کے فوائد جو ہیں لوکل کمیونٹیز کو جا سکتے ہیں, پاورٹی ریڈیوس ہو سکتی ہے, کیونکہ جیسے گلگت اور چترال اس کی بہت بڑی جو اماؤنٹ ہے وہ لوکل اسکول میں گرل ایجوکیشن اور یعنی اس میں جاتی ہے, تو یہ بہت وہ ہے فائن لائن ہے.
آپ کے خیال میں ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو زیادہ تر میڈیا کے توسط سے یہ ساری باتیں سنتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ہاتھی کا شکار ہو گیا یا کسی جگہ رائنو کے سینگ نکال لیے گئے, ہم کیا کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں؟
کنزیومرزم جو ہے وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, وہ آپ اور میں جیسے لوگ گھر میں جو چیز خریدتے ہیں ہم اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس کے سورسز کیا ہیں. اب ویسٹ میں یہ اویئرنیس بہت ہو گئی ہے, صرف وہ لوگ ہیں جو پھر کارپوریٹ سیکٹر کو روک سکتے ہیں جو کہ خریدنے والا کنزیومر ہے, باقی لیجسلیشن وغیرہ بھی خاص حد تک لمیٹڈ ہے اس کا رول.
لیکن جہاں تک رہی بات گینڈوں کی ناپید ہوتی نسل کی, تو دو امریکی سائنسدانوں کی کوشش ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایک ایسا سینگ بنا لیا جائے جو اصل کے قریب تر ہو.
ان سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس عمل سے مارکیٹ میں نئے بنائے جانے والے سینگوں کی مانگ بڑھائی جا سکتی ہے تاکہ غیر قانونی شکار کو روکنے میں مدد مل سکے۔ لیکن یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جنگلی حیات کی بحالی کے ادارے سمجھتے ہیں کہ قانونی طریقے سے کیے جانے والے شکار کے جاری رہنے سے تیسری دنیا میں غربت کا علاج ہو چکا ہے، تو غالباً غم ہی غم کا علاج ٹھہرا۔
سوہنی کے شہر گجرات سے اٹھنے والی دلکش آواز آج بھی اپنے مداحوں کے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔ عنایت حسین بھٹی ایک ایسے لوک فنکار جو گلوکار ہونے کے ساتھ ساتھ اداکار، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، اسکرپٹ رائٹر، سوشل ورکر، کالمسٹ اور مذہبی اسکالر بھی تھے۔ انہوں نے پنجابی زبان و ادب کے فروغ کے لیے بھی بہت کام کیا۔ زمیندارہ کالج گجرات سے بی اے کرنے کے بعد وہ لا کرنے کا خواب لے کر لاہور سے دھارے، لیکن حالات نے زندگی کا دھارا کسی اور ہی رخ موڑ دیا۔ وہ وکیل بننے کے بجائے ایک ایسے فنکار کی صورت میں ابھرے جس کا نام ہر سو گونجنے لگا۔ بھٹی صاحب نے لاہور ریڈیو سے صداکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری کے میدان میں قدم رکھا اور لوگوں کو اپنی آواز کے سحر میں جکڑ لیا۔ سن 1949 میں ہدایت کار نذیر کی فلم پھیرے میں پلے بیک سنگنگ کی۔ اس فلم کے گیتوں نے راتوں رات انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ گلوکاری کے ساتھ ساتھ عنایت حسین بھٹی نے 300 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔
تیرا نام سنیا تے گھر بار چھڑ دیتا، تیرا دیدار کیتا تے رب نو بھول گئے۔
معروف فلم ہیر میں سورن لتا کے مد مقابل کام کیا۔ بھٹی پروڈکشن کے بینر تلے تقریباً 30 فلمیں پروڈیوس کی، جن میں چند مکھنا بلاک بسٹر ثابت ہوئی۔ اس گیت کے آج بھی ریمکس بن رہے ہیں۔ اس فلم کو نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے اردو، پنجابی، سرائکی، سندھی اور بنگالی میں 2500 سے زائد گیت گائے۔ جگر چلنی ہے، دل گھبرا رہا ہے، محبت کا جنازہ جا رہا ہے۔ عنایت حسین بھٹی کی خدمات کے سلسلے میں انہیں کئی سرکاری اور غیر سرکاری اعزازات سے نوازا گیا۔ سن 1997 میں فالج کے حملے کے سبب ان کے مداح اس سحر زدہ کر دینے والی آواز سے محروم ہو گئے۔ اکھیاں دل تو وسی کدوں دیدار کو دل بد ملے سی پیڑوار۔ انہیں آبائی شہر گجرات لے جایا گیا، جہاں دو برس بعد 31 مئی سن 1999 کو عنایت حسین بھٹی ہمیشہ کے لیے اپنے چاہنے والوں سے بچھڑ گئے۔ سدن باغی بلبل بولے، سدن باغ بہارا۔ لیکن ان کی آواز اپنے جادوئی اثر کے ساتھ آج بھی زندہ ہے۔ ساڈی نظراں تو ہویوں کانوں دور دست جا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر تھامس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی۔ ان کے ساتھ تکنیکی معاونت کریں گے اسفر امام اور اس دوران انجینئر ہوں گے نیلسن لوپس۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔